ہادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکات عطا فرمائے, علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. رمضان شریف میں کی جانے والی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں. کئی طرح کے شرعی اور فقہی سوالات جن کی روز مرہ ہمیں ضرورت اور حاجت بھی ہوتی ہے, انشاءاللہ ان سوالات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے, کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کریں گے. اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شریک رہیں. آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل اتاری صاحب ہیں. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے مزاج؟
الحمدللہ علی کل حال.
روزوں کے حوالے سے بطور خاص ہم بات کریں تو کئی طرح کے ایسے احکامات بھی ہیں جن کا تعلق روزے میں میڈیکل کے اعتبار سے ہے, یعنی آدمی کو علاج معالجے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرورت پڑی جاتی ہے. نہ بھی ہو روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اب پٹی ہے, مرہم ہے, کچھ نہ کچھ ایسے معاملہ, تو اب کہیں اس سے ہمارے روزے پر فرق پڑا, روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. تو آپ, میں چاہوں گا آج ہم کچھ گفتگو ابتدائی طور پر میڈیکل کے حوالے سے اور روزوں کے جو احکامات ہیں ان پر کچھ گفتگو کریں. تو ایسی جو ضرورتیں پیش آ جائیں تو اس میں کہاں تک روزے میں ٹوٹنے کا سوال پیدا ہوتا ہے, کہاں تک روزہ ٹوٹے گا یا کہاں نہیں ٹوٹے گا, کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے میں جو عام طور پہ عوام کی ایک تشویش مختلف معاملات میں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے, مثال کے طور پہ جیسے کسی کا آپ نے کہا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب اس کو خراش آ گئی.
جی,
اس خراش میں بعض اوقات کچھ جلد کٹ جاتی ہے, اس سے بلڈ نکلنے لگا.
جی بالکل.
بعض اوقات یہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ خون نکلا تو روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟
جی.
اچھا, اسی طریقے سے کبھی شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں.
صحیح.
تو شوگر ٹیسٹ کرنے کی جو پن انگلی میں لگ کر جو بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو اس حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو پن اندر گئی اس سے روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا, یا جو بلڈ نکلا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اسی طریقے سے کبھی سرنج کے ذریعے کوئی بلڈ کے بہت سارے ٹیسٹ مطلوب ہوتے ہیں, تو سرنج کے ذریعے سے ایک بلڈ کی کافی مقدار اس سرنج میں لے لی جاتی ہے. ادھر سوال ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے روزہ, کیونکہ نیڈل ہماری رگوں میں گئی ہے تو اس کے جانے سے یا بلڈ نکلنے سے ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹا؟ اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ڈرپ لگائی جاتی ہے, تو ادھر سوال ہوتا ہے, یا انجیکشن لگتا ہے جس کے ذریعے لکوڈ جسم کے اندر, یا وہ نس کا یا پھر وہ گوشت کا انجیکشن لگایا جاتا ہے, تو ادھر سوال ہوتا ہے کہ آیا ہمارا روزہ رہا یا نہیں رہا؟ تو یاد رکھیں کہ جسم سے اگر کوئی چیز خارج ہو رہی ہے, جیسے بلڈ نکل رہا ہے, چاہے وہ کسی چیز سے رگڑ لگنے سے یا آلو پیاز کاٹنے سے کوئی کٹ آ گیا اس سے, یا بلڈ ٹیسٹ کے لیے جب خون لیا گیا, یا شوگر کے لیے جب بلڈ نکالا گیا, ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جسم سے کوئی مواد خارج ہو رہا ہے پیپ کی صورت میں, بلڈ کی صورت میں, تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اب جو انجیکشن ہے, تو انجیکشن کے ذریعے سے جو بھی اس کا لکوڈ ہے وہ جسم کے اندر داخل کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ڈرپ لگوائی جاتی ہے تو ڈرپ کے ذریعے بھی ایک لکوڈ جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو گوشت کا انجیکشن ہوگا یا نس کے اندر انجیکشن خون کی لگایا گیا ہے, یا ڈرپ تو خون کی ہی اس میں شامل ہوتی ہے, تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس لیے کہ روزہ ٹوٹنے کے لیے کوئی بھی چیز منفذ کے ذریعے, یعنی جو ہمارے جسم میں منافذ ہیں, جسم میں کوئی چیز داخل ہونے کے جو منافذ معروف ہیں, ان میں کوئی چیز اگر داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ کوئی چیز کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا, ناک کے ذریعے سے کوئی چیز اگر اندر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا, تو یا معدے میں اگر کسی کا کوئی انجیکشن اگر ایسا ہے کہ جو خاص معدے ہی میں لگے گا,
معدے تک پہنچے,
تو یعنی اس کی جو نیڈل ہے وہ معدے کے اندر جا کے پھر وہ لکوڈ معدے کے اندر داخل کی جائے گی, تو اس سے روزہ ٹوٹے گا. اب اس کے علاوہ جو ڈرپ وغیرہ لگتے ہیں یہ خون کی نالیوں میں لگتی ہے, اس کے اندر یعنی خون کے اندر وہ ہماری ڈرپ کا جو بھی بوتل ہے اس کا لکوڈ وہ سارا خون میں شامل ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اس کے نسوں کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ گوشت کے اندر, گوشت کے ذریعے سے پھر وہ آگے ہمارے جسم کا وہ ایک حصہ بن جاتا ہے. تو یہ مساموں کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے, اور کوئی چیز مسام کے ذریعے سے اگر معدے تک پہنچتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور اسی طرح اگر شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے اگر بلڈ لیا گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, اسی طرح بعض لوگوں کو یوں بھی تشویش, اب اگرچہ وہ ہزاروں میں ایک آدھ کو ہی ایسا کوئی وسوسہ یا خیال گزرے کہ اگر زخم پر کوئی وہ پاؤں میں ہاتھ میں کہیں زخم ہے اور اس پر اس نے کچھ توا ٹپکائی ہے لکوڈ, تو اس میں بھی کہ کہیں یہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے, اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے, بس زخمی ہو گیا کوئی, بہت سے لوگ جمیل صاحب پہلے اس کو کوئی مرہم پٹی بعد میں کریں گے, اس کو پہلے پانی پلا دیں گے, وہ خود بعد میں ناراض ہو رہے ہیں بھائی روزہ تھا میرا, آپ نے ایسا کیوں کر دیا. کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو بالخصوص ہمیں اس کا روزہ بچانا ہے. نارمل چیزوں سے تو اتنی وہ مشقت یا دقت نہیں ہوتی کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, یا دوائی کھائے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, کہیں اس کو خدا نخواستہ کہیں کسی کی ہلاکت کا معاملہ, کوئی اور ایسے خطرات ہوں تو وہ بات نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم ایک نارمل بات کر رہے ہیں کہ کسی کا اب دل گھبرایا, تھوڑا سا کوئی پریشان ہوا ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, کچھ زخمی ہو گیا, تو ہم نے پہلا کام یہ نہیں کرنا اسے پانی پلا دیں, کولڈ ڈرنک پلا دیں پانی پلا دیں, روزہ توڑوا دیتے ہیں لوگ. تو اس میں ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے, اس میں بالکل بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. جو بیرونی اس کی مرہم پٹی ہے وہ آپ کروا دیں. نارمل آپ کو انجیکشن کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا, اگر ایسی ضرورت ہے تو انجیکشن ہے, ڈرپ ہے. دارالطاہر سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ ضرورت اگر کوئی انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور بلا ضرورت ان چیزوں سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کو جمیل صاحب بھاپ لینے ہوتے ہیں سٹیم, اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی دماغ نہیں چلتا یا ناک بند ہے یا کچھ بھی ہے تو ہمیں لینا ہے, یہ سٹیم لینی ہے, بھاپ لینی, کیا کہتے ہیں. اس میں بعض اوقات کچھ ڈالی بھی جاتی ہے کچھ اندر دوائیاں, اور بعض اوقات کوئی چیز نہیں بھی ڈالتے ہیں, بس ویسے ہی خالی پانی کی بھاپ لے رہے ہیں.
بعض اوقات روزے کی حالت میں لوگ مختلف قسم کی جو آپ نے چند چیزیں بیان کی ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جیسے اس میں وہ اسٹیم لینا پایا جاتا ہے. بعض اوقات یہ اسٹیم باقاعدہ ایک مشین کے ذریعے سے بھی اسٹیم لی جا رہی ہوتی ہے. کبھی ایک دیسی طریقہ تو یہ ہے کہ پتیلی میں پانی گرم کیا اور اس کے ذریعے سے پھر وہ اسٹیم لی جا رہی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گرم پانی میں کوئی دوا ڈال دی جاتی ہے, اور کبھی بغیر دوا کے بھی گرم پانی سے لونگ وغیرہ نمک اس طرح کی چیزیں ڈالنے کے بعد اسٹیم لی جا رہی ہوتی ہے تاکہ جو سانس کی پرابلم ہے وہ سیٹ ہو جائے. کبھی نیبولائز کیا جا رہا ہوتا ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پمپ آتا ہے چھوٹا سا, تو جن کے سانس کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ اپنے منہ میں دو تین دفعہ اس کو پمپ کرتے ہیں, تو اس के जो ज़र्रात हैं दवा के लिक्विड वो हलक तक पहुँचते हैं। तो ये वो सूरतें हैं कि जिनमें कोई आदमी रोज़े से है और रोज़े की हालत में अगर कोई स्टीम भाप लेता है नाक के ज़रिए से, वो भाप को जो उठने वाला जो बुखारात हैं,
धुआं भी हो,
धुआं
नॉर्मल,
तो वो अपनी नाक से कसदन उसको खींच रहा है या अपने मुंह के ज़रिए से इनहेलर पंप के ज़रिए से वो स्टीम यानी जो लिक्विड है उसकी पंप करके वो ले रहा है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। तो इस हवाले से हमें एहतियात करनी चाहिए। बस ऐसी सूरतें इख्तियार की जा सकती हैं जिनके ज़रिए से जो सांस का प्रॉब्लम है वो दीगर जाविये से अगर हल हो सकते हैं तो वो कर लें। मिसाल के तौर पे कि अपनी नाक के बैरूनी हिस्से पर अगर विक्स और इस तरह की जो अद्वियात हैं जिसके ज़रिए से सांस की बहाली हो जाए, तो रोज़े की हालत में अगर ज़रूरत पड़ रही हो तो अपनी नाक के बैरूनी हिस्से पे लगा लें, तो इससे वो अंदर नहीं जाएगी, उसकी जो खुशबू है वो खुशबू नाक के ज़रिए से फेफड़ों वगैरह का जो मामला होता है वो काफ़ी हद तक उसमें रिलैक्स महसूस होती है। इसी तरह
इससे रोज़ा नहीं टूटेगा,
इससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
क्यों, ये बैरूनी इस्तेमाल किए हैं?
क्योंकि इसके ज़रिए से कोई ऐसी चीज़ नहीं जा रही कि जिसको हम कहें कि कोई भाप बुखारात की सूरत में भी नहीं बनती कोई ऐसी सूरत। अच्छा, इसी तरह ना इसमें कोई ऐसा धुआं है,
ठीक,
ना बुखारात हैं, नमी भी नहीं है, ना धुआं है,
नॉर्मल खुशबू की,
नॉर्मल खुशबू है। तो ये ऐसा ही है जैसे कि कोई रोज़े की हालत में इतर की शीशी खोल के सूंघता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता जैसे अगरबत्ती, लोबान, बाज़ लोग इसको अपने घरों में खुशबू करने के लिए या मसाजिद के अंदर भी बाज़ औक़ात ऐसा कर लेते हैं, तो अगर कोई इस लोबान या अगरबत्ती के उठने वाले धुएं की तरफ करीब जाकर उस धुएं को कसतन सूंघता है जिसके ज़रिए वो धुआं इसके नाक के ज़रिए हलक तक पहुँच जाता है, तो इससे फिर रोज़ा टूटेगा। अलबत्ता बाज़ों का ट्रैफिक जाम होता है तो ट्रैफिक जाम में आगे पीछे कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल ही सांस लेना दोबर कर देती हैं,
और ये बाइक पर हैं,
और ये बाइक पर हैं और वो अगली गाड़ी वो धुआं भी छोड़ रही है और काला धुआं भी है, तो जैसा भी है तो इसके ज़रिए से भी सांस लेने में दुश्वारी है। तो यहाँ शरीयत मुतहरा ने इस सूरत में हमें ये रियायत दी है कि अब चूँकि सांस तो लेना है ज़िंदा रहने के लिए, घर भी पहुँचना है, और इस दौरान जो गाड़ी ने अगली वो धुआं छोड़ दिया है तो वही फिर सांस के ज़रिए अंदर तक पहुंचता है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि इससे बचना मुमकिन नहीं है।
ठीक है, और यहाँ मकसूद भी धुआं लेना है?
यहाँ मकसूद भी कोई ये नहीं है कि धुएं से मैं सांस लूँ
जी,
सांस ज़िंदा रहने के लिए लेना है और अमरे मजबूरी इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
ठीक है, कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत हो सकती है, कुछ चीज़ें बिल ज़रूरत ही होंगी, यानी या तो उसका कोई और बदल इख्तियार किया जाए, नहीं है तो फिर सब्र करें, यानी वो ना करें, जैसे स्टीम वगैरह की बात हुई
जी।
इनहेलर बाज़ लोगों के लिए तो ज़ाहिर है कि जिनको सांस का प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे मरीज होते हैं कि जिनको हम मशवरा देते हैं कि सहरी में ले लें, जो भी आपने करना है सहरी में आराम से कर लिया तो आपके घंटे गुजर जाते हैं, कुछ टाइम सो के गुजार लिया तो कुछ टाइम वैसे गुजर जाएगा, अगर किसी के साथ ये मुमकिन है तो वो ये अमल कर ले, ठीक है। लेकिन बाद ऐसे होते हैं कि जिनको हर दो चार घंटों बाद एक ने कैप्सूल खींचना होता है किसी तरह भी, वो भी दवाई में उसी को भी पूरा खींचते ही हैं पूरा उसका वो इनहेलर के ज़रिए, अब ऐसे मरीज़ क्या करेंगे फिर?
अगर पहले से ही किसी रोज़ादार को ये मालूम है कि इस वक्त मेरी कैफियत ऐसी चल रही है कि हर दो घंटे बाद मुझे इनहेलर लेनी पड़ेगी या मुझे अद्वियात लेनी पड़ेंगी, अब वो अद्वियात चाहे टेबलेट की सूरत में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, पता है कि ये मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, यानी अब ये रोज़ादार को मालूम है कि रोज़ा रखने की वजह से अगर मैं ये अद्वियात नहीं लूँगा तो जो मेरी बीमारी है वो बीमारी बढ़ जाएगी, और इसका जैसे तजर्बा भी हो, और अगर मैं बर वक्त दवाएँ लेता रहूँगा तो इस सूरत में मेरी वो बीमारी जल्दी कवर हो जाएगी, जल्दी दुरुस्त हो जाएगी और मैं दुरुस्त तरीके से रोज़े रखने में कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसे मरीज़ को फिर रोज़ा फ़िलहाल छोड़ने की इजाज़त है। इसी तरह बाज़ औक़ात बाज़ मरीज़,
यानी ऐसे मरीज़ को फ़िलहाल रोज़ा
छोड़ने की इजाज़त है
जब सेहत वाले हो जाए
तो माह रमजान के बाद पे उनकी कज़ा करेंगे।
ऐसे अफराद जो इनहेलर के बगैर जिनका नहीं गुजर बसर हो सकता तो ठीक है, अगर रोज़ा पूरा नहीं हो सकता तो फिर सर्दियों में कज़ा कर सकते हैं, अगर उस वक्त उनके लिए आसानी है तो उस वक्त करें, करनी उन्हें कज़ा है। बहुत से लोग जो रोज़ा नहीं रख पाते तो वो डायरेक्ट कहते हैं फ़दिया दे दो, वो किसी मर्ज़ की वजह से नहीं रख रहे हैं, अब कहते हैं फ़दिया दे दो, तो ऐसा नहीं है। फ़दिये के भी ख़ास शरी अहकाम हैं कि वो कौन से लोग हैं फ़दिया दे सकते हैं। ओवरऑल मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, इनके लिए जो रुख्सते मौजूद हैं वो भी इस तौर पर हैं कि बाद में इनकी कज़ा करेंगे, इनको रखना रोज़ा ही है, और जिसके लिए बन सकता है रमज़ान में ही रख ले ताकि हाथ क्या फ़र्ज़ है और फिर रमज़ान में ही उस पर अमल कर रहे हैं। रमज़ान के अलावा तो आदमी पूरा साल भी रोज़ा रखे तो रमज़ान की बरकतें नहीं पा सकता, जो कुछ रमज़ान में मिलता है सवाब वो सवाब नहीं हासिल कर सकता। पूरा साल भी कोई रोज़ा रखते तो रमज़ान की बरकत वो नहीं पा सकता, तो कोशिश करके रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जो माजूर है वो मजबूर है, और अपनी माजूरी और मजबूरी ये बाकायदा किसी मुफ्ती साहब से, जैसे आप डॉक्टर से भी मशवरा करते हैं तो आप किसी मुफ्ती साहब से भी ज़रूर मशवरा कीजिए कि आपके लिए रोज़ा ना रखना इसकी रुख्सत मौजूद है तो भाभीया आप फिर ना रखिए और बाद में उसको कज़ा करें, लेकिन अगर रुख्सत नहीं है तो फिर बहरहाल रोज़ा ही रखना होगा। जी मजीद सवाल,
दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब से कि फ़दिया कौन दे सकता है।
फ़दिया कौन दे सकता है, मतलब इनका यही कहना है कि फ़दिया कौन सा कोई मरीज ऐसा है या किसकी तरफ से फ़दिया दिया जा सकता है।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वअलल लदीना युतीकूनहु फिदयतुन तआमु मिस्कीन, कि वो लोग के जिन्हें रोज़ा रखने की ताकत नहीं है तो वो फ़दिया देंगे एक मिस्कीन का खाना। तो इस आयत करीमा के ज़रिए से जो हमें हुक्म मालूम होता है कि जिनमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, अब कौन से ऐसे अफराद हैं कि जिनमें रोज़ा रखने की ताकत नहीं, तो शरी इस्तिलाह में शरीयत मुतारा के अहकामात में ऐसे शख्स के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शेख फ़ानी, यानी ऐसा ज़ईफ़ुल उमर उमर रसीदा शख्स, अब वो चाहे मर्द हो चाहे वो औरत हो, तो वो उम्र के इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि फिल वक्त माह रमज़ानुल मुबारक जो चल रहे हैं इनमें भी उसे रोज़ा रखने की ताकत नहीं है। अच्छा, फिर मज़ीद कमज़ोरी बढ़ती ही चले जाएगी और आइंदा भी रोज़ा रखने की ताकत उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि बुढ़ापा एक कमज़ोरी पर कमज़ोरी आदमी के ऊपर तारी कर रहा होता है। तो अगर फिल वक्त भी रोज़ा नहीं रख सकता और ये माह रमज़ान मुबारक के जो 30 रोज़े हैं ये वक्फे वक्फे से भी नहीं रख सकता, यानी पूरे साल में अगर ये 30 रमज़ान के 30 रोज़े अगर ये पूरे साल में अगर वक्फे वक्फे से भी कज़ा करने की ताकत रखता है तो इसको माह रमज़ान के रोज़ों की कज़ा करनी होगी। ये जो जिसको फ़दिया देने का हुक्म दिया गया है कि वो फ़दिया देगा रोज़ों के बदले, तो वो ऐसा शख्स होता है कि जो माह रमज़ान के ना कंटिन्यू रोज़े रख सकता है ना वक्फे वक्फे से रोज़ा रख सकता है, और आइंदा पूरे साल में भी वो इन 30 या 29 रोज़ों की कज़ा करने पे कुदरत नहीं रखता और आइंदा उसकी कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे शख्स पर फिर शरीयत मुतहरा ने फिल वक्त माह रमज़ान के रोज़े या उसकी कज़ा का हुक्म नहीं दिया। इसके लिए ये बात इसको अब इसका अल्टरनेट इसके लिए हुक्म यह है कि ये हर रोज़े का एक फ़दिया एक मिस्कीन के खाने की सूरत में अदा करेगा, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जितनी मिकदार सदक़े फितर की है तो हर रोज़े के बदले में एक सदक़े फितर की मिकदार माल किसी मुस्तहिक को ये देगा। अच्छा, सदक़े जिनको फ़दिया देना है वो चाहे तो रोज़ाना की बुनियाद पर भी एक एक जो दिन आया उस दिन का फ़दिया फितरे की मिकदार रकम आगे मुस्तहिक को दे दी, ये भी कर सकते हैं कि एक साथ पूरा माह रमज़ान जैसे शुरू हुआ तो अब ये पूरे महीने के 29 या 30 दिन उनके फ़दिये की मिकदार किसी भी एक मिस्कीन को शरीफ फ़कीर को ये फ़दिये के तौर पे दे दें, चाहे तो माह रमज़ान पूरा मुकम्मल हो जाए اب یہ اکٹھا پھر ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد فدیہ دے دیں تو یہ ہر طرح سے یہ فدیہ کی صورت بن سکتی ہے.
اور کسی ایک کو 30 کا 30 ہی دینے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے؟
یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر. البتہ وہ جو ایک کفارہ قسم کا جو معاملہ ہے نا اس کا اور اس کا فرق ہے. تو قسم کا کفارہ ہے اس کے اندر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے دینا وغیرہ جو ذکر ہوا وہاں پہ اگر ہم کھانے کھلانے کی کوئی صورت بنا رہے ہیں تو وہاں ایک دن کے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ ایک دن میں ایک شریف فقیر کو دیں گے اس کو 10 دن کے کفارے کی رقم یا 10 دن کے کھانے ایک ساتھ ایک ہی دن میں نہیں دیں گے. وہاں پھر بدل بدل کر یا تو 10 مسکین آپ کے پاس ہوں تو ان کو دے دیں الگ الگ ایک ایک فطرے کی مقدار, یا پھر ایک ہی شریف فقیر ہے تو اس کو الگ الگ دن میں 10 دن بلا کر یا اس کے پاس جا کر اس کو صدقہ فطر دینا ہوگا. لیکن جو روزوں کے حوالے سے فدیہ ہوگا اس میں ایک ہی مستحق کو ایک ہی مسکین یا شریف فقیر کو ہم پورے مہینے کا فدیہ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں.
جی مزید سوال.
میرا نام محمد حنیف ہے. سر میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, نماز تراویح کس عمر تک کا بچہ پڑھا سکتا ہے؟
جی نماز تراویح کس عمر کا بچہ؟
بچے کا جو لفظ ہے یہ سائل محترم کا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید یہ نابالغ بچے ہی کی امامت کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں. تو نابالغ سمجھدار بچہ یہ عمومی طور پہ 7-8 سال کی عمر میں بچے کچھ سمجھدار ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ تراویح پڑھانے کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے تو پھر اس میں سمجھداری کے حوالے سے تھوڑا سا عمر مزید بڑھے گی. جیسے 10 سال کا اگر بچہ ہے تو اگر اس کو چند صورتیں یاد ہیں یا قرآن پاک کے حافظ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ کوئی 12-13 سال کے بچے, تو وہ اگر تراویح کی امامت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ہی جیسے نابالغ بچوں کی امامت کر سکتے ہیں. تو نابالغ بچہ نابالغ بچوں کی امامت کر سکتا ہے. نابالغ حافظ قرآن کے پیچھے اگر کوئی بالغ شخص تراویح یا اور کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بالغ شخص کی نماز نابالغ بچے کے پیچھے ادا نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض جگہوں پہ خاندان میں ماشاءاللہ کوئی حافظ قرآن بچہ ہوتا ہے لیکن ابھی اگر وہ بالغ نہیں ہوا تو وہ اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کرواتے ہیں یا کسی لون میں اپنے فیملی ممبر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو نابالغ بچے کے پیچھے بالغ مرد و عورت کی نماز نہیں ہوگی, نہ نفل نہ تراویح نہ کوئی فرض.
صحیح.
تو یہ بچہ البتہ نابالغ بچوں کی امامت کر سکتا ہے.
یعنی اسی طرح کے جو اور بچے نابالغ ہیں
جیسے بعض بچے ایک ہی مدرسے میں پڑھنے والے حفاظ ہوتے ہیں تو وہ ایک حافظ کی حیثیت سے آگے قاری صاحب کی حیثیت سے امامت کر رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے کچھ بچے سامے ہیں جو قرآن سن رہے ہیں, تو اس طرح بچے ریپلیس ہوتے رہتے ہیں.
ٹھیک.
تو کچھ کچھ رکھاتے ہیں تاکہ ان کو پریکٹس بھی ہو قرآن پاک, ان کا سننے سنانے کا بھی ان کی ایک پریکٹس ہو جاتی ہے. تو نابالغ بچہ نابالغ بچوں ہی کی امامت کر سکتا ہے.
جی مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ رمضان مبارک میں اگر آدمی فرض نہ پڑھ سکے تو تراویاں پڑھ لے تو وہ وتر کیسے پڑھے گا, جماعت کے ساتھ یا جماعت کے ہٹ کے پڑھے گا؟
جی تراویح کی نماز میں تو شامل ہوا لیکن عشاء کے فرض میں شامل ہوا.
اگر کوئی شخص عشاء کے فرض امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکا, اس نے تنہا عشاء کے فرض ادا کیے اور تراویح ہو رہی ہے تراویح جماعت کے ساتھ اس نے پڑھ لی, اب اس کے بعد جب وتر ادا کرنے کا موقع ہوگا تو یہ اپنے وتر تنہا ادا کرے. اگر اس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لیے تب بھی اس کے وتر ادا ہو جائیں گے, لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ وتر کی نماز تنہا ادا کرے.
جی سوالات کچھ ایس ایم ایس سے شامل کرتے ہیں. اور کیا بچے کو میری جان کہا جا سکتا ہے؟ سوال نہیں ہے, پیار سے کہتے ہیں. اور دوسرا سال روزے کا بھی ہے, بچے کی روزہ کشائی یہ اس کا کیا اسلامی کوئی شرعی طریقہ کار ہے؟ کیا کہتے ہیں؟
بچے کو میری جان یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک.
تو جس طرح اپنے بچوں کو یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے
سبحان
کہ یہ میرے کلیجے کے ٹکڑا ہیں.
سبحان.
تو یہ الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت خاتون جنت کے لیے ثابت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ چہیتا میری جان میرا جگر پارا, تو اس کہنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے، یہ انتہائی محبت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہوتے ہیں۔
یہ شاید روزہ کشائی میں بھی بچے کو اسی طرح کچھ سمجھا کے، میری جان تھوڑی ٹھہر جائے، ابھی تھوڑا وقت ہے۔ بچہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزہ کشائی کرنے کا کچھ اہتمام ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟
بچہ جب روزہ پہلا رکھتا ہے تو اس کی زندگی کا یہ پہلا ایک تجربہ ہے، اور بچے کے لیے بھی خوشی کا سامان ہے، گھر والوں کے لیے بھی، بلکہ دیکھا جائے تو جو جو اس بچے سے تعلق رکھنے والے ہیں، چاہے وہ چچا، تایا، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانا، دادا، یعنی یہ سارے ہی خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے فیملی کے اس بچے کا پہلا روزہ ہے۔
جی بالکل۔
تو اس میں بچے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور حوصلہ افزائی میں اس کی ہمت بندھائیں، کیونکہ ہم تو یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہم 12 گھنٹے 15 گھنٹے تک بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ایک سال ہر سال کی عادت ہے، اس بچے کا یہ پہلا موقع ہے۔ تو اس بچے کو ہمت بندھائیں، اور سحری کے وقت ہی اچھی طریقے سے، یعنی اس کو کھانے پینے میں اگر بعض بچے کچھ کمی کرتے ہیں تو اس کمی کو پورا کروائیں تاکہ کھانا پینا ہو، اور بچے پہلا روزہ ہے تو ایسے بچے کو کھیل کود میں زیادہ نہ رہنے دیں کہ کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو
تھکاوٹ
ہوگی، بھوک پیاس کی کیفیت ہوگی۔ تو بچے کو گھر میں رکھیں، پہلا روزہ ہے، اور آرام سکون، کوئی ایسی چیزیں کہ جس سے اس کا دل بہلے، تو جائز چیزیں اس کے ذریعے سے اس کا دل بھی بہلتا رہے، ٹائم بھی گزرے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو ذکر و اذکار اس کی طرف مائل رکھیں۔ تو اس طرح اس کے روزے کو لے کے جائیں، اور اس کے لیے گھر والے جب اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بچہ انشاءاللہ پہلا ہی روزہ وہ انشاءاللہ مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں شفیق صاحب، بعض بچے ہمت ہار جاتے ہیں، تو ابھی وہ نابالغ ہیں، اور یا عمومی طور پہ جو ہمارے یہاں روزہ کشائی جو کی جانے والی جو عمر ہے وہ تقریباً 7-8 سال، یعنی اس عمر میں بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے،
جی،
اور اس عمر میں ان کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے۔ تو اب اگر بچہ مثال کے طور پہ 12 بجے دن کے یا ظہر کے وقت اب اس سے نہیں رہا جا رہا، اب ایسے موقع پر اب ماں باپ بچے کو مجبور نہ کریں، نہیں بھائی وہ پورا خاندان آیا ہوا ہے، آئے گا اور تم نے اگر کھا لیا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اب تمہیں تو اب غروب آفتاب تک ایسا ہی رہنا ہے۔
اور بچہ 6-7 سال کا ہے،
بچہ بھی 6-7 سال کا ہے، تو ایسے موقع پہ بچے کا اتنے 6-7 5-6 گھنٹے بھی اگر اس نے پریکٹس کی ہے تو یہ بھی اس کے لیے کفایت ہے۔ تو ایسے موقع پہ پھر اس بچے کو کھانا پینے کی ضرورت پڑی، اب اس کو ہم بھوکا نہیں رکھیں گے، تو اب اس بچے کو کھلا دیں پلا دیں۔ تو بہتر یہ ہے ایک مشورہ کہ جب کسی کی بچے کی روزہ کشائی اس انداز میں ہم کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے مہمان بھی آئیں گے، تو بچے کی 1-2 دن پہلے ہی روزے کی پریکٹس کروائیں، یعنی ایک روزہ خاص اس روزہ کشائی والے دن ہی نہ رکھوائیں، اس سے پہلے ہی کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے، بچے اسکول بھی نہیں جا رہے، تو اس دن میں روزہ رکھوائیں تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، اب وہ عصر تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ روزہ رکھ لے گا، تو پھر جب باقاعدہ پھر وہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ ہمارے بچے کا اس دن روزہ کشائی ہوگی۔
تو کیا اہتمام کیا کرنا ہوگا اس کے لیے، بچے کی روزہ کشائی کے لیے؟
اب روزہ کشائی کے لیے جو اہتمام ہے، تو جو ہمارے یہاں پہ کھانے پینے کے اسباب روزہ افطار کے حوالے سے ہیں تو ان کا اہتمام، پھر بچوں کو خوشی ہوتی ہے تحفے تحائف سے،
ٹھیک،
تو اب ایسے موقع پہ والد کو چاہیے، والدہ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلا روزہ رکھنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تحفہ دیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بھتیجے نے جب پہلا روزہ رکھا تھا، سب سے پہلا بھتیجا، اور اس نے جب سب سے پہلا روزہ رکھا تھا تو اللہ کے کرم سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری کی بھی ایک صورت بنی تھی، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے میرے بھتیجے کو 500 روپے تحفے میں دیے،
ماشاءاللہ۔
تو اس سے کیا وہ اس بچے کی حوصلہ افزائی ہوئی، خوشی ہوئی، اور وہ اس کے لیے، بچے کے لیے، بھتیجے کے لیے ایک زندگی بھر کے لیے ایک یادگار وہ امیر اہل سنت کا تحفہ ہو گیا۔ تو اسی طرح گھر کے بڑے افراد بھی بچوں کی حوصلہ افزائی میں، بچوں کی جو من پسند چیزیں ہیں اور وہ شرن جائز بھی ہوں تو تحفے میں ان چیزوں کا اہتمام کریں، اس سے بچے کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور نیکی کے کاموں میں حوصلہ افزائی کرنا یہ اس نیکی پر استقامت کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔
کچھ علاقوں میں اس کو ہار پہنا کر افطاری کا سامان وہ گھروں میں دینے جاتے ہیں، یعنی بچہ ہار پہنا ہوا ہے وہ اسی سے لگ رہا ہے کہ یہ بچہ
روزہ کشائی ہے
تو وہ افطاری کا سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو میں تو کسی بچے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس پہ کچھ ویسے بھی ترس آ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اتنی اتنی سیڑھیاں چڑھ کے چار چار مالے ادھر کچھ دیا ہے پھر ادھر دیا ہے اور ہے بھی اثر کے بعد کا ٹائم.
جی 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 افطاری کے ان قریب وقت
اس طرح کی مشقتیں بھی ان پہ نہ ڈالی جائیں. کچھ اور بس بچے کو تو شوق ہوتا ہے ہار پہنا ہوا تو وہ تو بھاگ رہا ہوتا ہے شوق ہے. اور تو جیسی طبیعت ہو, کیونکہ بچوں کو روزہ رکھوانے سے متعلق حکم شرع یہی ہے 7 سال کا ہے تو بچے کو کہیں, اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کو کہیں. 10 سال کا ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اب کچھ زیادہ تاکید اور سختی سے کہیں کہ آپ روزہ رکھیں اگر طاقت موجود ہے, تاکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس بچے کی روزہ رکھنے کے حوالے سے عادت مضبوط ہو جائے, پکی ہو جائے. جی مزید سوال.
یہ اپنا زکات کے لیے معلوم کرنا تھا کہ عید والے دن دے سکتے ہیں؟
جی زکات بھی دینی ہے تو عید والے دن دینی.
زکات جب بھی سال پورا ہو جائے تو اس کی زکات کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے. اب اس میں عید کے دن کا انتظار نہ کریں, زکات بہرحال عید کے دن ادا کریں تب بھی ادا ہو جائے گی, بقر عید کے دن ادا کریں تب بھی ادا ہو جائے گی, 12 ربیع الاول کو ادا کریں تب بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ زکات کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے.
کچھ سوال خواتین کی طرف سے بھی ہیں. جو ان کے روزے رہ ہی جاتے ہیں شرعی عذر کی بنا پر تو دوبارہ وہ روزے قضا کرنے ہوں گے؟
خواتین پر اپنے ان مخصوص ایام میں جو روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی قضا بعد رمضان لازم ہے, اور خواتین کو چاہیے کہ ان رہ جانے والے روزوں کو آئندہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ادا کر لیں. ایسا نہ ہو کہ اگلا ماہ رمضان آ جائے پھر بھی گزشتہ ماہ رمضان کے رہ جانے والے روزے خواتین کے یا بعض مریضوں کے یا مسافر ہونے کی وجہ سے جو روزے رہ گئے تھے تو اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کی قضا بھی ابھی ذمے پہ باقی ہو. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دین اسلام نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے گزشتہ ماہ رمضان کے روزے ادا کر لینے چاہیے.
جی ناظرین کرام آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی ہمارے اللہ.
ہادیوں رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.